وفا انو عمل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة مجموعة مدني مذاكرة
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 27 شب ہے. کثیر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ساتھی اوبیوین کے ذریعے خصوصی شرکت نارتھ کراچی باب المدینہ، پاک نوری کابینہ، نیز پاک سواگی کابینہ، سرائے مہاجر ضلع بکر پنجاب، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آج 27 شب ہے، اور کیا جب کیا لیلۃ القدر ہو. اچھا، اب رات جو یہ بڑی ہوتی ہیں، ان میں ایک جہنم، خوف خدا، رحمت الہی، جنت، یہ سارے مضامین ہوتے ہیں. ہم پر کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے، یعنی ہم کس چیز کو اپنے اوپر وہ کریں کہ ہم جہنم کا خوف، خوف الہی، یا ان تمام کے حوالے سے ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے، یا اللہ کی رحمت ہے، جنت ہے، یہ سب جو کچھ ہیں اس میں، تو اس میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟
اعتدال، اعتدال، اور پھر یہ کہ حسب حال. کہ اگر کسی پر اتنے خوف کا غلبہ ہے کہ ہلاکت کا خوف ہے، تو اس کے لیے وہ رحمت کی طرف بھی نظر ہو. ویسے بھی خوف و رجا دونوں کے درمیان ہی بندے کو رہنا چاہیے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد ہے نا، وہ قول فیصل ہے کہ اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالی صرف ایک کو جنت میں داخل کرے گا، صرف ایک کو اور کسی کو نہیں، تو میں اللہ کی رحمت سے امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں. اور اگر اللہ تعالی صرف ایک کو دوزخ میں ڈالے، تب بھی میں خوف کروں گا کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو یہ کہ دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس طرح ارشادات فرمائے کہ زندگی میں خوف غالب رہے، لیکن جب آخری وقت آئے تو اس وقت نظر رحمت کی طرف رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے کوئی مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے. مایوس ہونا یہ بھی جرم ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. اسی طرح وہ بیانات میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو گناہ بہت کرتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، بالکل بے باک ہوتے ہیں، ایسوں کو خوف کی باتیں بتائی جائیں، کیونکہ رحمت کی باتیں بتانے سے بسا اوقات ایسے لوگ جو ہیں وہ مزید نیڈر ہو جاتے ہیں. تو ایسوں کو خوف کی باتیں بتائی جائیں، ڈرایا جائے، اور جو پہلے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں ان کو ڈھارس بندھائی جائے، رحمت کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ خوف اور رحمت اور امید، یہ باتیں جو ہیں ان کا تعلق صرف بڑی راتوں سے نہیں ہے. میں تو مطلب روز ڈبل بارہ گھنٹے اس کی توجہ بندے کو رکھنی چاہیے کہ بڑی رات تو روز آتی نہیں. جب بھی گناہ کو جی چاہے تو بندہ اپنے آپ کو ڈرائے، اور جب یہ وسوسے ہوں کہ اب میں گناہ کر چکا، اب تو مجھے معافی ملے گی ہی نہیں، تو اللہ کی رحمت کو یاد کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی کا ارشاد ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. تو وہ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے بے حساب معاف فرما دے گا. لیکن اب اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمر بھر نیکیاں کیں، ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، اسی پر پکڑ ہو گئی اور عذاب سنا دیا گیا، جہنم کا حکم سنا دیا گیا، تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے وہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ رحمت کی طرف نظر بھی ہو اور خوف سے تھر تھر کانپتا رہے، اور کبھی رحمت کی طرف نظر جائے تو دل جو ہے وہ نو شگفتہ پھول کی طرح کھیل اٹھے. اللہ کی رحمت ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اس پر حوی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب.
سبقت رحمتی علی غضبی، جب
تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت یہ کہا جائے کہ یا اللہ، تجھے تیری ربوبیت کا، تجھے تیرے اسم اعظم کا، تجھے تیری کبریائی کا، تجھے تیری صفت رحمانی رحیمی کا واسطہ، ایسا مانگنا، ایسا وسیلے سے مانگنا کیسا جائز ہے یا کیسا؟
کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد الہاد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن پاک میں سب چیزوں کا علم ہے اور کیا اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
بے شک قرآن کریم میں ہر 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 شے کا تذکرہ ہے. خود قرآن کریم فرماتا ہے تبیان لکل شے، اس میں ہر شے کا ہر چیز کا بیان ہے، اور بے شک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اس لیے وہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالی کے کلمات بدلتے نہیں ہیں.
امیر اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مخصوص ایام میں مخصوص راتوں کے حوالے سے جو ہے شب بیداری ہمارے یہاں کی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اس میں بعض ایسے بے باک قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، پورا سال گناہ کرو، بڑی راتیں آئیں اس کو رو دو، توبہ کرو اور پورے گناہ بخشوانے کی کوشش کرو. تو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے. تو اس طرح تنقیدی انداز سے یہ زبان درازیاں ہوتی ہیں.
ایسے لوگ حج کو کیا کہیں گے؟ حج تو زندگی میں ایک بار، وہ بھی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے، سب پر تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو لوگ میدان عرفات میں جا کر روتے ہیں، زندگی میں ایک آدھ بار ہی موقع ملتا ہے، کسی کو زیادہ بھی ملتا ہے، تو ان کے بارے میں ہی کیا کہیں گے کہ زندگی بھر گناہ کر کے نعوذ باللہ وہ میدان عرفات میں اللہ کو دھوکہ دینے پہنچے. تو اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہ تو ہے ہی کافر، اسے جھگڑا ہی کیا ہے، ہمارا ہی نہیں نا، وہ تو اسلام سے ہی گیا. کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اللہ تعالیٰ دھوکے میں آنے سے پاک ہے، ان بے باکیوں سے توبہ کرنی ہوگی. بلکہ اگر رات سال میں کوئی ایک بار بھی روتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ چلو سال میں ایک بار تو روتا ہے، یار ہم تو ایک بار بھی نہیں روتے، اتنے گناہگار ہیں ہم، اتنا ہمارا دل سخت ہے. تو ہر وقت نہ کوئی روتا ہے، نہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے، نہ ہر وقت کوئی روزے رکھ سکتا ہے. رمضان میں ایک ہی بار تو روزے فرض ہوتے ہیں، وہ بھی دن کے وقت ہوتے ہیں، رات کو نہیں ہوتے. تو نعوذ باللہ یہ رمضان میں روزے رکھ کے نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر عید کے دو عیدیں آتی ہیں، سال میں دو بار ہی تو جمع ہوتے ہیں اتنے سارے مل کر، تو کیا یہ سب اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ روزانہ عید پڑھنی چاہیے کیا ان کو؟ تو یہ مطلب بالکل منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، یا آگے پیچھے کا سوچتے کچھ بھی نہیں ہو، بول دیتے ہیں.
مخصوص راتوں میں عبادت کی ترغیب احادیث کے اندر آئی ہے، پانچ راتوں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو عید کی رات کا مثال کے طور پہ کہ جو عبادت کرے گا تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. اور شب برات میں عبادت کے حوالے سے مخصوص چیزیں آئی ہیں. یوں ہی امام مکحول شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست تابعی بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگوں کے حوالے سے خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاص جو بڑی راتیں اس طرح کی آتی تھیں اس میں لوگوں کو جمع کرتے تھے، رات جاگا کرتے تھے. یہ تو قدیم سے مسلمانوں کا طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے.
بے شک بے شک. اگلے کے بھی قلبی احساسات یہ نہیں ہوتے ہوں گے، بس بولنے کی خاطر یہ بولتے ہیں بس.
بعض جن کے شیطان وسوسے اس طرح کے ڈالتا رہتا ہے تو وہ پھر مومن الجنتی والناس کے اعتبار سے پھر وہ ناس کا کام کرتے ہیں لوگوں کا, اور لوگوں کے دلوں میں پھر وہ دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے, بڑی راتوں میں عبادت کر لی, بلکہ وہ تو بڑی رات بولتے ہی نہیں نا اس کو, اور باقی پھر پورا سال جو چاہے کرتے رہے.
معاذ اللہ, گناہ سے تو ہر وقت بچنا ہے, عبادت بھی کرتے رہنا, بڑی راتوں میں کچھ عبادت میں اضافی عبادات ہوتی ہیں, اضافی نوافل کے فضائل بھی ہوتے ہیں بڑی راتوں کے, وہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر میں کون کون سے عبادت کرنی چاہیے, کیا کیا پڑھنا چاہیے, سوال آیا اس طرح کا.
بی بی عائشہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں, تو ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تو مہربان ہے, تحب العفو تو معاف کرنا پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر بھی توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے, برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے.
اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے ہر بار اور بتقاضا بشریت پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو بے شک اس کی توبہ تو قبول ہے, اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں, لیکن توبہ کے ارکان کی طرف توجہ ہے. یعنی توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہے کہ یہ گناہ تو میں پھر کروں گا, تو یہ توبہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے ٹھٹھا مسخری ہے. توبہ کی یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت پورا یہ ذہن بنا ہوا کہ اب میں نے نہیں کرنا یہ خلاص. یعنی توبہ پر یعنی اپنے کیے پر شرمندگی ہو یہ بھی شرط ہے, اس گناہ کا تذکرہ ہو یہ بھی شرط ہے, آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ایم پورا عزم ہو اس کا, یہ ہے سچی توبہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ میں اب نہیں کروں گا, میں رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, تب یہ توبہ ہے. تو اب یہ تو بالکل فارغ ہو گیا نا کہ اب تو میں کرنا ہی نہیں ہے, اب پھر گناہ کر بیٹھا, ذہن بدل دیا شیطان نے, وسوسے ڈال دیے اس کو, تو پھر اسی طرح کی توبہ کر رہا نہیں اب نہیں کروں گا. تو اگر اس طرح وہ روزانہ ہزار مرتبہ بھی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن وہی توبہ وہ ہو جیسے میں نے عرض کیا, واقعی توبہ ہو, یہ خالی منہ پر یوں چپت مارنے والی اور کان کھینچنے والی رسمی طور پر یہ توبہ نہ ہو. ہمارے یہاں رسمی توبہ ہوتی ہے, توبہ کرتے ہیں لیکن اس ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس یار میں بچ تو نہیں سکوں گا, میں تو مجبور ہوں, مجھے تو یہ کرنا پڑے گا, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے, پھر تو اللہ تعالیٰ سے یہ ٹھٹھا مسخری ہے. حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ گناہ پھر بھی یعنی کروں گا تو صحیح میں, اور یوں توبہ کرنا تو یہ کیا ہے. جیسے آپ دنیا میں بھی مثال لیں کہ اگر کسی کو آپ کی کونی آپ نے ماری اور پھر سوری کہا اور ساتھ میں کہا کہ ابھی لات پڑنے والی آپ کو, تو وہ سوری کہاں آپ کا قبول کرے گا؟ ناراضی ہوگا وہ ظاہر ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر ذہن میں کہ میں پھر یہ کروں گا تو صحیح, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے نا, تو یہ اس کے ساتھ ٹھٹھا مسخری ہوئی نا, مذاق ہوا نا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے, تو رب کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے, اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا, پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ گر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے, تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی.
یا خدا کی جب بن جاؤں
یہ ارشاد فرمائیے کہ عبادت اور دعا کی قبولیت میں رزق حلال کا بڑا دخل ہے،
بے شک،
اور اس کی علم، اس کی معلومات بہت کم، خواہ وہ اپنی تجارت کرتا ہو یا جاب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یا غریب مطلب ٹھیلا بھی اگرچہ لگاتا ہے، جو بھی جس طرح بھی کام کرتے ہیں، کوئی بروکری کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کی پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں، لیکن حلال رزق کے حوالے سے جتنی معلومات کی کمی معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ پیسہ کمانے کی دھن بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، تو پورا کرنے کے لیے بھی کمانا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور دعا کی اور عبادت کی قبولیت میں رزق حلال کا بڑا ایک حصہ ہے۔ تو اس معاملے میں اگر آپ کچھ مدنی پھول آج ہمارے اس بابرکت رات میں ہم سب کو عطا فرمائیں، تاکہ ہم اپنے رزق کو درست کر کے اپنی دعاؤں اور اپنی عبادتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔
حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی رسولوں کے لیے، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ مومنوں کے لیے یہ فرماتا ہے، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر اختیار کیا تھا اور اس کے بال پراگندہ تھے، چہرہ غبار آلود تھا، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ یا رب، اور اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا پہننا حرام تھا، اور حرام سے ہی اس کی پرورش کی گئی تھی، تو کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟
تو اس میں ہم کیا درس دے ہیں ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو، حاضرین کو؟
دعا کے ادب میں سے رزق حلال بھی ایک ادب ہے کہ وہ حرام روزی جو کھاتا ہے، پہنتا ہے، حرام روزی سے جو پلتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔
یعنی نوکری کرنے والا کس طرح حرام کمائے؟ ایک دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو کیا وہ بھی حرام روزی کمائے گا؟
تو محنت کرنا، پسینہ بہانا، یہ شرائط نہیں ہے۔ چور بھی پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر اس نے حلال طریقے سے نوکری نہیں کی، یا کام ہی وہ حرام کا ہے، اس کا دو نمبر کا کام ہے اس کا، ایسا جس جو ہے حرام، تو اب اس میں بھلے نہ محنت کرتا ہے تو کیا ہوا، پسینہ بہاتا ہے، خون بہائے، جب بھی حرام تو حرام ہی ہے نا۔ تو اب یہ کہ ملاوٹ والا مال بیچتا ہے دھوکے سے، رات دن گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ چوک پر مجمع لگاتا ہے، لیکن وہ ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے، ملاوٹ شو نہیں کرتا، دھوکے سے بیچ رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، رنگ جلا دیا دھوپ میں اس نے، تو یہ حلال تھوڑی ہے۔ اسی طرح مطلب نوکری بھی، ہر نوکری حلال نہیں ہوتی، کہ جس کے پاس وہ نوکری کر رہا ہے یہ پتا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے اس کا مال ہی دو نمبر کا ملاوٹ والا ہے، اور یہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے، یہ سیل میں نہیں کرتا ہے، سیل میں نہیں، میں دس جھوٹ بولتا ہے ایک گاہک کے ساتھ، بڑی محنت سے جھوٹ بولتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے اس کا، ایسی آئیڈیا سے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ کیسے مطلب ہے اس روزی کو صاف ستھری روزی ہم قرار دیں گے؟ تو بہرحال یہ کہ حلال روزی کے لیے تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ بندہ سیکھے، علم حاصل کرے کہ حلال کیسے ہوگا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ جس کو نوکری کرنی ہے اس کو نوکری کے ضروری احکام سیکھنا فرض، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو نوکر رکھنے کے ضروری احکام سیکھنا فرض، جو تجارت کرتا ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل جاننا فرض، جو خریداری کرتا ہے گاہک بنتا ہے، اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو گاہک نہ بنتا ہو، کچھ نہ کچھ خریدتا ہی ہے، تو خریدار جس کو جو گاہک بنتا ہے اس کو خریداری کے ضروری مسائل جاننا یہ فرض ہے. آج کون جانتا ہے الا ماشاء اللہ.
اب اتنی برکت والی رات اور ایک اس گمان کے قبولیت دعا کی رات وغیرہ وغیرہ جو جو اس کے لیے ہم بیان کریں. اب مثال کے طور پر کہ یہ ایک لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے سننے والے جمع ہوں, آج کی رات کی برکتوں پر ان کی نظر ہو, اور آپ کی مدنی پھول سن کر اب ان کو لگا کہ یار میں تو رشوت بھی لیتا ہوں, میں تو سود بھی, میرا سود کا کاروبار ہے, تو بولے کہ میں تو سیٹ کو ڈنڈی مارتا ہوں, میں تو پیٹرول میں بھی ڈنڈی مارتا ہوں, میں سیلز مین شپ میں ڈنڈی مارتا ہوں, تو کوئی بروکری کرتا ہے, کوئی اس طرح کی سروسز بیچتا ہے, تو اس میں وہ بولے کہ میں یار یہاں بھی جھوٹ بولتا تھا, وہاں جھوٹ بولتا تھا, اب مطلب کہ ملازمین ہو یا سیٹ ہو, طرح طرح کے حرام کاموں میں اور گناہوں بھرے, مطلب آمدنی میں اگر یہ مصروف تھے, کوئی پیٹرول پمپ والا ہے تو کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی فروٹ بیچنے والا ہے, اور اس طرح سے غلط کام کیا. اور آج کی رات اس وقت وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ اور حرام روزی کے حوالے سے دعا کے قبول نہ ہونے اور عبادت کے قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں. تو اب ایسا کیا آج آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ اس وقت کیا کریں کہ ایک دھارس ہو کہ یار بس میں ابھی یہ کر لوں اور میں آج کی رات میں مطلب میں ضائع نہ ہو جاؤں, ایسا کوئی مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائے.
اللہ کرے کہ ایسا دل میں سوز پیدا ہو, تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا. اور اگر آج لیلۃ القدر ہے, زیادہ تر تو یہی امکان ہوتا ہے 27ویں شب کے لیے, بڑے اقوال بزرگوں کے 27ویں شب لیلۃ القدر ہے, بلکہ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے بالغ ہوا میرا اپنا تجربہ کہ جب منگل کو میں نے پہلا روزہ پایا تو لیلۃ القدر میں نے 27ویں شب میں دیکھی, اس کو پایا. ورنہ یہ ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے جب پیر شریف کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے لیلۃ القدر 21ویں شب میں پائی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, آج 27ویں شب ہم کو مل گئی. بڑے اشارے 27ویں شب کی طرف, تو یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ سورہ انا انزلنا میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ یہ لفظ آیا, اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں, تو 3 مرتبہ یہ لفظ ہے, تو 9 × 27, تو یہ اشارہ اس میں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات میں ہے. تو آج یہ رات مل گئی, خدا کی قسم ہمارے جیسا خوش نصیب کون, اتنی ہماری نصیب داری ہے کہ آج کی رات مل گئی. پھر اللہ نے یہ کم کرم کیا کہ آج کی رات ہم کو مسجد میں بٹھا دیا ہے نا, جو مسجدوں میں ہے فیضان مدینہ میں, جیسے ہمیں اور بے شمار اللہ کے بندے اس وقت مسجدوں میں ہوں گے, کہ اس کا شکر ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسجد میں بٹھایا, اپنی رحمت کے سائے میں بٹھایا, اور اپنا ذکر سننے سنانے کے لیے بٹھایا. کرم 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 رحمت کی بارش ہے اس وقت, تو ہم سمجھو کہ رحمتوں کے دریا میں غوطہ زن ہے. اب پھر بھی ہم اگر محروم لوٹے تو پھر ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون. تو اس لیے مایوس نہ ہو. اگر آپ مدنی چینل پر بھی ہیں تو چلو یہ مدنی چینل پر بھی اچھی نیت سے اگر آپ یہ سب سن رہے تو یہ اس وقت آپ عبادت ہی میں مشغول ہیں. جی ہاں, یہ عبادت ہے, نیکی کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت سننا, نیکی کی بات سننا, سنتوں بھرا بیان سننا جو کہ درست بیان ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو یہ سب عبادت ہے, ثواب کے کام ہے. بلکہ صحیح بات ہے کہ نفلوں سے افضل ہے یہ کام, جی ہاں بہت افضل کام ہے, کہ اس سے اعمال کی کتنی اصلاح ہو رہی ہے اور آخرت کی بہتری کا کتنا سامان ہم کو مل رہا ہے. تو ہمت کیجئے, سچی توبہ کر لیجئے کہ بس آج سے رشوت لینی نہیں ہے, میں نے سود کا کام کرنا نہیں ہے, جتنا ملاوٹ والا مال ہے اب سب خلاص, اب جو بھی ملاوٹ والا میرا بچا ہوا ہے یہ میں کہہ کر بیچوں گا. جب کہہ کر بیچیں گے نا تو گناہ نہیں ہے, کہ مثال کے طور پر بھائی اس مال میں 10% ملاوٹ ہے تو یہ بتا دے اگر گاہک کو کہ بھائی اس میں 10% ملاوٹ ہے. مثال کے طور پر چاول کی بوری ہے کہ یہ باسمتی چاول ہے اور اس میں میں نے وہ کھچڑی کے جو چاول ہوتے کنگنی, یہ ہر دسواں چاول کنگنی ہے, اس میں نے مکس کر دیا, مکس کر دیتے پتہ نہیں چلتا, وہ باسمتی ہی نظر آتا ہے لیکن ہے دھوکہ ملاوٹ. میں بول دوں گا کہ اس میں 10% میں نے یہ ملایا تھا, میں توبہ کر چکا ہوں. چلو یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے ملایا تھا, بھائی مجھے پتا ہے کہ اس میں ہر دسواں چاول جو ہے یعنی 10% اس میں وہ ہلکی کوالٹی کا چاول مکس ہے, اس کا یہ دام ہے. بھلے تھوڑا گاہک باتیں بنائے گا, الٹی سیدھی باتیں بھی کرے, ہو سکتا ہے تانے بھی دے, چھوڑ کے چلا بھی جائے, معاف, کوئی مشکل نہیں, بھلے چلا جائے, آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے. آہستہ آہستہ کوئی امیج بن جائے گا لوگوں میں کہ یار یہ اب صحیح ہو گیا, ہاں یہ ماشاء اللہ بالکل یار صحیح صحیح سے بتا دیتا ہے, پرواہ نہیں کرتا گاہک چلا جائے تو. تو ایسا امیج بنے گا آپ کا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے آپ سے سودا کریں گے, اور انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی مالا مال ہو جائیں گے, آپ کر کے تو دیکھیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس طرح جتنا دھوکہ کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے, توبہ کے ساتھ ساتھ اتنی رقم ان کو ادا کرنی ہوگی. یہ ضروری ہے کہ اب چوری کر کے آدمی توبہ کرے تو چوری کا مال جو دینا بھی تو پڑے گا نا واپس, ڈکیتی کر کے توبہ کرے تو ڈکیتی کا مال بھی تو دینا ہے جس سے چھینا ہے, وہ معافی بھی مانگنی ہے, اس کو اذیت بھی پہنچی نا, اگر مارا پیٹا ہے, دھاؤ دھمکی دی ہے, کچھ بھی, تو یہ ان کی معافی تو مانگنی پڑے. جس کا بھی آپ چھینیں گے اس کو ٹینشن ہوگا, دہشت بیٹھے گی, خوف زدہ ہوگا, بہت تکلیف ہوگی اس کو, ان تکلیفوں کی معافی بھی مانگنی ہے, اللہ سے تو توبہ کرنی ہی ہے, ان سے معافی بھی مانگنی ہے, اور وہ جتنا بھی چھینا وہ لوٹانا ہوگا. چلو ابھی نہیں ہے, فنا ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تو اب اس سے مہلت لینی ہے کہ میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بھر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی گریہ وزاری اور خوف خدا دیکھ کر وہ معافی کر دے آپ کو, یہ ہے تھوڑا دشوار, یہ کرنا ہوگا. اس کو تلافی بولتے ہیں کہ اس طرح کے کاموں میں تلافی کرنی ہوتی ہے, جس میں دوسرے کی حق تلفی کی ہو, کسی کا حق دبا لیا ہو. تو دھوکے سے جو مال ملاوٹ والا دیا تو جیسے 90% صحیح دیا, 10% غلط دیا, تو یہ 10% میں جو پیسے آپ نے وہ خالص مال کے جو لیے تھے وہ 10% میں اس کا کچھ پرسنٹیج بنتا ہے نا, جو اس آدمی کا آپ نے زیادہ دھوکے سے لے لیا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. ہمت کیجئے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, آج کی رات بار بار ملتی نہیں ہے. ایسے ہزاروں افراد دنیا میں تھے جو پچھلی 27ویں کو زندہ تھے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے, کنفرم ہے. یہ سب سمجھتے ہیں کہ روز ہی مرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے گھروں میں, خاندانوں میں, رشتہ داروں میں وفات ہوئی ہوگی, کئی موتقفین, ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے موتقف ہوا تھا, وہ ایک مہینے کا بیچارے کا حادثہ ہو گیا, بیچارے کا یوں ہو گیا, انتقال ہو گیا. ہم تو سنتے رہتے ہیں اس طرح کی خبریں کبھی کبھی, کہ یہ ہزاروں ہیں نا, اب یہ ہزاروں موتقفین فیضان مدینہ میں جمع ہیں, اب یہ 100% آئندہ سال ہوں دنیا میں, یہ کنفرم تو نہیں ہے. آپ میں سے بھی کوئی مائنس ہو سکتا ہے, میں خود مائنس ہو سکتا ہوں, زندگی کا کس کے بھروسہ, کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, ہم عاجزی کرتے ہیں کہ بولا ہمیں معاف کر دے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میرے مدنی بیٹو, معاف, اللہ معاف کرنے والا, معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اپنی زندگی آج سے نئی شروع کرو, زندگی کو رینیو کر لو کہ اب میں ہوں, نمازیں ہیں, آقا کی سنتیں ہیں, بس میں نے بہت گناہ کر لیے, اب نہیں کروں گا گناہ, میں باز آیا, میں توبہ. اب جن کے حق, کسی کو دھمکی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو کچھ, کسی کا دل دکھایا, ڈانٹا, گورا جھڑکا, بلا اجازت شرعی, جس کو بھی تکلیف پہنچائے, معافی, ماں باپ سے بھی معافی, بچوں کی امی سے بھی معافی. ہاں ان کو بھی اگر ظلم کیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی, وہ سر پہ نہیں چڑھ جائے گی, وہ آپ کے قدموں میں آئے گی, آپ دیکھیں تو صحیح, آپ روتے ہوئے معافی تو مانگے یار, وہ مطلب ایسے سیٹ ہو جائے گی کہ یہ اب سدھر کے آیا ہے, اور ایسا آپ کا گھر چلے گا کہ بس مدینہ ادھر اڑے گا, امن کا گہوارہ بن جائے گا. سب سے معافی مانگ لے, بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں باپ سے, دادا دادی, نانا نانی, اڑوس پڑوس, سب سے معافیا مانگتے پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کے اس انداز کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ توبہ کر لیں گے کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا, یہ کہاں گیا تھا, اچھا فضان مدینہ گیا تھا, یار ہم بھی چلتے, یار ایسا ماحول ہے الحمدللہ. اب یہ کہ مدنی ماحول تو ہے یہاں, بتایا تو سب ماشاءاللہ ظاہر کہ جو بھی بتایا جا رہا ہے، اب وہ اثر قبول کرنے والا دل چاہیے، اللہ کرے کہ ہمارا دل اس کو قبول کر لے، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارا دل نرم ہو جائے.
ماشاءاللہ امیل سنت نے ہمیں رزق حلال کے حوالے سے اور یہ توبہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. ایک بڑی تعداد ابا آج کی رات مدنی چینل پر بھی ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی ہوتی ہے. ایک مختصر سی ایک اور بات کر لوں میں آپ سے کہ حالات درست نہیں ہے، حالات درست نہیں ہے، ہاں ماحول اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ ہمارا آئے دن کا موضوع ہے. اور ہر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتا ہے ہم کیسے آئے، وہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. اب جو اس وقت دیکھنا سننے والا ہے آپ کو، چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، یہ بتائیے کہ خالی حالات برے ہیں، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، اس کا رونا رونے سے درست ہو جائے گا، یا ہم سب کو اس کے لیے اپنا کوئی حصہ ملانا پڑے گا؟ تو ہم میں سے کون کیا حصہ ملا ہے؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اس وقت کون سا اس وقت جو حالات تھے، اس کا تو کروڑوں حصہ بھی اس وقت خراب حالات نہیں ہے، وہ تو خون کے پیاسے تھے. جب وہ حالات تبدیل ہوئے سرکار کے کرم سے، اور یہ انہی کا زمانہ ہے، پہلے آقا کا ہی زمانہ ہے، ان کے غلاموں کا زمانہ ہے، تو حالات کیوں بدل نہیں سکتے؟ کیا یہ کرم نہیں ہم پر کہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ فرد سے بنتا ہے، اور ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو یوں معاشرے کی اصلاح ہوگی. اب اگر سارے ہی سوچتے رہیں گے کہ حالات خراب ہیں تو حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ آخر کچھ تو کرنا پڑے گا نا، بغیر کیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جیسے کہ تنگ دستی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، مالی طور پر بہت پریشانی ہے، فاقوں پر نوبت پہنچی ہے، ایسے حالات خراب ہیں، تو کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کوئی بیٹھے گا کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، کیسے کہاں کمانے جاؤں، کوئی نوکری نہیں رکھتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے. آخر مطلب بندہ جد و جہد کر کے دو پیسے گھر پہ لے ہی آتا ہے نا، تو کیا ہوا؟ یہ کوشش سے. السعی منی، کوشش میری طرف سے، والاتمام من اللہ، اور تکمیل اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا. یہ آیت نہیں ہے، یہ محاورہ ہے نا، کہ میری طرف سے کوشش ہوگی، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملے گی، تکمیل ہوگی، مکمل ہوگا میرا کام. تو اس طرح ہم کوشش کریں گے، جس کو کوشش کہتے ہیں، خالی چاہنا کوشش کرنا نہیں ہے، کوشش کریں. بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، بہت چاہتا ہوں کہ کھاؤں، بھوک لگی ہے، پیٹ بھرے گا نہیں جب تک نوالا اٹھا کر منہ میں رکھیں گے نہیں. کوشش کام کرنے سے ہوگا. سچی بات ہے، جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا ہم کو پتا ہے حالات کیسے تھے، آپ لوگ تھوڑی تھے میرے پاس، جیسے حالات، یعنی کہ اس وقت تو مجھے بھی تصور نہیں تھا کہ مطلب یہ سب ہو جائے گا، مجھے تو خدا کی قسم اس کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ کی رحمت ہوئی نا کہ ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا، کروڑوں تک پیغام پہنچ گیا آپ کے سامنے نا. تو کیا وہ کوشش، اس سے پہلے واقعی ہم بھی اسی ڈگر پر تھے کہ یار بہت حالات بہت خراب ہیں، وہ بہت خراب ہے حالات، یار کچھ کرنا چاہیے، یار کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، یار یہ نہیں کرتا کام، وہ نہیں کرتا کام، یہ نہیں کرتا، یار کچھ کرنا چاہیے. ہم بھی اسی طرح کے مطلب سوچا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، آخر جب اللہ نے توفیق دی اور ہٹ جاؤ ہم کریں گے کام، اللہ کی رحمت ہو گئی، اس کے کرم سے ہی وہ اسی نے کیا، ہم نے کیا کیا. تو آپ ایسا نہ کریں. مجھے بس مجھے پرانی ایک بات یاد آتی ہے، مجھے میں تھا بہت پہلے سے مذہبی ذہن بہت تھا، میں دنیا سے بالکل یہ نہیں کہ وہ میرا نرالا انداز تھا، پینچے اونچے رکھنا ٹخنوں سے کہ سنت ہے، اور زلفے رکھنا، اور داڑھی آئی جب سے رکھ لی. تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یار معاشرے کے ساتھ ساتھ رہو، معاشرے کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی چلنا چاہیے. میں نے کہا نہ مر دے وہ، جو اس معاشرے کے پیچھے چلے، مرد ہوئے گا جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلا لے. اس طرح کے مفہوم کا، آپ تو خیر الفاظ تو اب تھوڑے آ گئے مجھے بولنا، اس طرح کے مفہوم کا کچھ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ معاشرہ ایسے آنکھیں بند کر کے چل پڑے گا. تو اس کا مطلب معاشرے میں ہے تڑپ، ہے لچک، ہے. وہ نہیں کہتے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ معاشرہ چلنے کے لیے تیار ہے، یہ معاشرہ اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے تیار ہے. کوئی اس کو مسجد کا راستہ دکھا دے، ہم اگر اس کو راستہ دکھاتے ہیں یہ آ جاتے ہیں مسجد میں. ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ واقعی ان کو بولتے نا تو یہ مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم سب اگر مل کر کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا. خالی چاہنے سے، خواہش کرنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. ہر فرد اگر یہی ذہن بنا لے کہ میرے گھر کا ایک ایک فرد بس انشاءاللہ نماز پڑھے گا، میں پیر پکڑ لوں گا، بڑے بھائی کے پاؤں پکڑ لوں گا، ابو کے پاس پاؤں پکڑ کے روؤں گا کہ ابو نہیں اب آپ نماز پڑھیں گے، ابو نہیں اب آپ نماز پڑھیں گے. تو یار وہ ہاں داڑھی کے لیے مت رونا، فی الحال یہ شاید مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. نماز ہو سکتا ہے کہ شروع کر دیں پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. داڑھی بھی واجب ہے، حرام ہے منڈانا. ایک میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ آپ نماز سے شروع کریں، کہ نماز پر بندہ جلدی آ جاتا ہے عام طور پر، یہ فجر میں بھی ان کو جگہ ہے، کرے سب کچھ کرے، لیکن اپنا کردار بھی ستھرا رکھنا. اوے اڑے مار دوں گا، منہ توڑ دوں گا، گھر میں بہن کو ہاتھ رکھ دیا، بھائی کو ٹھوک دیا تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی. یوں ہاتھ جوڑ کے، چھوٹے سے بھی ہاتھ جوڑ کے جا کے معافیا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر جو امن کا گہوارہ بنے گا، انشاءاللہ سب نمازی بنیں گے. جب سب نمازی بنیں گے تو نماز کی برکتیں کوئی کم تھوڑی ہیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے خدا عشق مصطفی دل عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مذاکرہ.